الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. اس پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کا کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ازواج مطہرات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیش آیا، کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے عام مسلمان گھرانوں کے اندر کشادگی فرما دی اور پیسہ آنے لگ گیا، تو اس وقت ازواج مطہرات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. عام حالات کے اندر تو یہ کوئی عجیب مطالبہ نہیں تھا، ایک بالکل سمجھ میں آنے والا معقول مطالبہ تھا، کہ اصول بھی یہی ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو جب حیثیت جو ہے وہ بڑھ جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، تو بیویوں کو مطالبے کا اختیار ہونا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ حضرات کا جو اونچا مقام ہے اس کے خلاف نظر آیا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ آپ ان ازواج مطہرات کو اختیار دے دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو فارغ کر دیتے ہیں، اور اگر جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت کی زندگی چاہیے، تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ سخت حالات کے اندر گزارا کرنا پڑے گا. اور یہ ازواج مطہرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھیں. عام حالات کے اندر ان کے یہاں بھی پورے سال کا نفقہ دے دیا جاتا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ٹکتا ان کے پاس بھی نہیں تھا، سال ختم ہونے سے پہلے ہی سارا صدقہ کر کے فارغ ہو چکی ہوتی تھی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور تھیں ام المساکین کے نام سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ وہ آ کے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو زیادہ ازواج مطہرات ایک دوسرے کے ہاتھ چیک کیا کرتی تھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں. پھر جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی زیادہ، تو سب سے زیادہ خرچ کرنے والی جو ہیں وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور دیگر ازواج مطہرات کا بھی یہی معاملہ تھا کہ رکتا نہیں تھا ان کے پاس بھی، لیکن چونکہ ایک عمومی ماحول بن گیا تھا مدینہ طیبہ کے اندر کہ خواتین کے نفقے میں اضافہ ہو رہا تھا، تو ان ازواج مطہرات نے بھی جو ہے وہ مطالبہ کر دیا، جس پر تھوڑا سا انہیں تنبیہ کر دی گئی. جب انہیں یہ اختیار دیا گیا تو ان میں سے ہر ایک نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اختیار کیا، کسی نے بھی دنیاوی زندگی کا مطالبہ نہیں کیا. 22 پارے کی پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مقام پہلی دوسری آیت کے اندر دوسری خواتین سے بڑھ کریں، ان کا مقام دوسری خواتین سے بڑھ کر ہے. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دیگر خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا معاملہ دوسروں سے ہٹ کر ہے. اس سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے جو عبادت گزاری اختیار کرے گی اور نیک کام کرے گی اس کو ڈبل اجر ملے گا، دوسروں کے مقابلے میں اس کا اجر بھی جو ہے وہ کیا ہوگا، ڈبل ہوگا. پھر ازواج مطہرات کو پکار کر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت اہم احکامات دیے ہیں. پہلا حکم یہ دیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، نرم نرم گفتگو مت کرو، نرم نرم گفتگو مت کرو. یعنی اجنبیوں سے اگر گفتگو کی ضرورت پیش آئے، نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے، تو نرم گفتگو نہ کی جائے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کسی کے دل میں جو ہے وہ بیماری ہو اور وہ لالچ کرنے لگے، یعنی منافق ہو یا گناہوں کا رسیہ ہو، وہ جو ہے وہ آپ کی طرف لالچ کرنے لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے. البتہ وقلنا قولا معروفا، معروف انداز سے، مناسب انداز سے گفتگو کرو. یعنی نرم چکنے چپڑے جو باتوں کا انداز ہوتا ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے دوسرا جو ہے وہ راغب ہو، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل بدتمیزی ہو، بدتمیزی والا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. درمیانہ انداز، جس کو قول معروف قرآن کریم اپنے الفاظ میں فرما رہا ہے، کہ جو عام روٹین میں جو گفتگو کا عام انداز ہوتا ہے سلیقے اور تہذیب والا، وہ انداز ہونا چاہیے. سلیقہ تہذیب برقرار رہنے چاہیے، لیکن چکنی چپڑی باتوں والی صورتحال اور نرم نرم گفتگو والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ خواتین کی گفتگو کے اندر عموماً ویسی نرمی ہوتی ہے، تو اس سے روکا جا رہا ہے. پھر فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. अपने घरों के अंदर ठहरी रहो, यानी घर से बिला जरूरत बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ह है कुरान करीम के अल्फाज से कि इससे ये मुराद नहीं है कि वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती हैं, ये मुराद नहीं है। इस वजह से कि अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हज के लिए जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात के अंदर जाना, दीगर असफार के अंदर जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकलना और दीगर अज़वाज मुतहरात का निकलना, ये सब इस बात की दलील है कि ये अल्फाज जो हैं वो करना फी बुयूतिकुन्ना, इससे मुराद है बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं जाओ। ज़रूरत के बग़ैर जो है वो घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत हो, महरम का साथ हो, तो क्या किया जा सकता है, घर से बाहर ख़वातीन जा सकती हैं। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और पिछली जाहिलियत वाली बेपर्दगी इख्तियार मत करो, पिछली जाहिलियत वाली बेपर्दगी इख्तियार मत करो, यानी अपने सतर के को अपने सतर छुपाने का अहतमाम ना करना, अपना चेहरा छुपाने का अहतमाम ना करना, ये काम तुम मत करो। और अलजाहिलियतिल उला से बाज़ मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता निकाला है कि इसमें इशारा है कि एक जाहिलियत बाद में भी आएगी। एक जाहिलियत तो गुजर चुकी है, यानी इस्लाम से पहले की जाहिलियत जो थी, और एक इस्लाम के बाद भी जाहिलियत आएगी, जो आज का ज़माना बिल्कुल आसानी से कहा जा सकता है कि ये जाहिलियत का दूसरा ज़माना है कि जिसके अंदर वो पिछली बेपर्दगी को भी इंसान भूल जाए। जैसी बेपर्दगी पिछली जाहिलियत में होती थी, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो बेपर्दगी, और जिस इंसानी सतर का ख्याल ना रखना और कपड़ों के अंदर जो है वो इस्लामी उसूलों का ख्याल ना रखना, ये सारी बातें आज के मुआशरे के अंदर खुली आँखों से देखी जा सकती हैं। बहरहाल अल्लाह सुबहानहु तआला ने अज़वाज मुतहरात को फरमाया कि वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, व अकीमना सला, नमाज कायम करो, व आतीना ज़का, ज़कात अदा करो, व अतीना अल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज़्ज़ा अहलल बैत, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुमसे गंदगी को दूर कर दें, ए अहले बैत तुमसे गंदगी को दूर कर दें, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाक साफ कर दें। وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور یاد کرو, ذکر کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, اور جو کیا کہتے ہیں احادیث مبارکہ تمہارے گھروں میں بولی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ گویا کہ حضرات ازواج مطہرات کو علمی عملی ہر اعتبار سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی عروج تک پہنچانے والی گفتگو اس ایک آیت کے اندر فرمائی ہے, اور یہ نصیحتیں ازواج مطہرات کو فرمائی ہیں۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح عام مسلمان مردوں کے لیے حضرات صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے, فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, اس طریقے سے عام مسلمان خواتین کے لیے ازواج مطہرات کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ جس طرح ایک عام مسلمان مرد کو صحابہ کرام کے طرز پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ انہی کے راستے میں کیا ہے, ہدایت ہے, اسی طریقے سے عام مسلمان خواتین کو بھی ازواج مطہرات کو کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ اس پر عمل کرتی جائیں گے ازواج مطہرات کے طرز کے قریب ہوتی جائیں گے۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پہ انسان پردے کا اہتمام کا اس کے اندر حکم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نامحرم مردوں سے گفتگو کے اندر احتیاط کا حکم ہے, عبادتوں کا حکم ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمارے یہاں عموماً خواتین کے لیے, عموماً جو ہے وہ خواتین کے لیے دینی علوم کا کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا, دینی علوم کا بہت زیادہ اہتمام خواتین کے لیے نہیں ہوتا۔ مرد حضرات پھر جو ہے وہ جمعے کے بیان میں جا سکتے ہیں, اور دروس قرآن مسجد کے اندر ہوتے ہیں اس میں شریک ہو جاتے ہیں, مختلف حضرات کے بیانات ہوتے ہیں اس میں شریک ہو جاتے ہیں, لیکن خواتین کے لیے اہتمام جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ خواتین نے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ کے ہمارے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن خاص کر دیا تھا جس کے اندر انہی سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ تو بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یاد رکھنے کا بھی حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو, اور قرآن کریم کی پڑھی جانے والی آیات کو یاد رکھنے کا بھی حکم دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اس کے بعد مسلمان مردوں اور عورتوں کی چند خصوصیات ذکر فرمائی ہیں کہ جو بھی ان خصوصیات کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت پائے گا اور عظیم اجر پائے گا۔ وہ کیا خصوصیات ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات مستقل اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں, والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور عورتیں, والخاشعین والخاشعات خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں, والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ان میں سے کتنی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, عموماً جو ہے وہ ایک دو تین, کسی کے اندر کوئی سی تین ہوں گی, کسی کے اندر کوئی سی تین ہوں گی, بقیہ کے اندر جو ہے وہ ہم کمزور نظر آ رہے ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمام صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے مستحق ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مغفرت فرمائے اور اجر عظیم ہمیں بھی عطا فرمائے. اس کے بعد وما کان للمؤمنین سے جو آیت شروع ہو رہی ہے, اس کے اندر جو ہے اس آیت کا ایک پس منظر ہے, ترجمہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ حتمی کر لیں, جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ آ جائے تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے خلاف کا اختیار نہیں ہوتا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بیٹی ابوبیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا. ان حضرات نے ابتدان رشتے سے انکار کر دیا اور وجہ اس کی بڑی واضح تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ دھبا لگا ہوا تھا اس معاشرے کے اعتبار سے, اس معاشرے کے اعتبار سے چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ قریش سے تعلق رکھتی تھی, اس زمانے کے سب سے افضل قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, تو مس میچ لگ رہا تھا ان کو کہ دونوں کے اندر جو ہے وہ میچ نہیں ہے, برابری نہیں ہے. اس وجہ سے ابتدان انہوں نے انکار کر دیا, لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دینے کا مطلب یہ کہ حتمی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو چاہ رہے ہیں اور ان کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ کسی مسلمان مرد عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حتمی فیصلہ آ جائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ راضی ہو گئے, اس پہ اس رشتے پر جو ہے وہ راضی ہو گئے اور ان دونوں حضرات کی شادی ہو گئی. اس کے اندر یعنی یہ تو آیت کا پس منظر ہو گیا, لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حتمی فیصلہ آ جائے پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی اسلام پر عمل کرنا ہمارا آپشن نہیں ہے, پکا ہے, مطلب واحد آپشن ہے, دوسرا کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ معیشت میں ہم سوشلسٹ ہیں اور فلاں میں جو ہے وہ یہ ہیں اور فلاں میں ہم جو ہے وہ یہ ہوں گے, یہ نہیں ہے, آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جہاں حتمی فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی آپشن نہیں ہے, پھر اسی پر عمل کرنا ہوگا, کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں, اگرچہ اس کا پس منظر ہے لیکن قرآن کریم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں, بالکل عام آئے ہیں کہ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو اختیار نہیں ہے, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا ہو, جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حتمی فیصلہ آ جائے پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس کے بعد شادی تو ان کی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ, لیکن بنتی نہیں تھی, بنتی نہیں تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکایت رہتی تھی کہ وہ جو ہے زبان چلاتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ آئے دن جو ہے وہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے, اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے, روکتے تھے کہ بھئی انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, قربانی دی ہے, اس رشتے کو قبول کیا ہے, تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ رشتے کو ختم کر دیں. جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا ہوا تھا کہ حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی, حضرت زینب جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی. اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ پہلا نکاح باقی رہتے ہوئے آئیں, اس کا مطلب ہے کہ لازمی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے, طلاق دیں گے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا پتا تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ یہی دیتے تھے کہ بھائی دیکھو خیال کرو, معاملے کو نبھاؤ, چلاؤ. تو سوال یہ کہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے سے یہ پتا تھا کہ وہ نکاح میں آئیں گی, تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے کیوں کہہ رہے؟ تو بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ رہنے کے لیے ہوتا ہے یا ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے؟ رہنے کے لیے ہوتا ہے, رہنے کے لیے ہوتا ہے. تو جب کوئی کسی کے پاس مشورے کے لیے آئے تو اسے تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کیا کیا جائے, یہی سمجھانا چاہیے کہ بھائی رشتے کو چلاؤ, اسی طریقے سے گاڑی کو کیا کرتے رہو, چلاتے رہو. بھلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایسے اسباب بن جائیں گے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا, لیکن جب تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں پتہ یہ بات کہ فیصلہ ہوا ہوا آسمانوں پر. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو ہے وہی مشورہ دیتے تھے جو عام حالات میں کوئی بھی والد کوئی بھی بڑا اپنے چھوٹے کو دے گا, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ دیا کرتے تھے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح میں آنا تھا, اور عرب کی ایک بہت بڑی رسم ٹوٹنی تھی. عرب کی رسم کے مطابق منہ بولے بیٹے کی حیثیت اصل بیٹے جیسی ہوتی تھی, اور منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا. جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے تو کیا اس کے والد اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ سسر جو ہے وہ کسی صورت میں بہو سے شادی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ جب بیٹے کی کسی عورت سے شادی ہو گئی تو اب سسر جو ہے وہ چاہے اس کو طلاق دے دے, چاہے بیٹے کا انتقال ہو جائے, اب وہ اس کی بیٹی کی طرح ہے, اب جو ہے وہ اس سے شادی اس کی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کے لیے بھی یہی بات سمجھی جاتی تھی کہ اس کی جو بیوی ہے اس سے بھی جو ہے وہ والد شادی نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رسم توڑوانی تھی, اور بہت پکی رسم تھی, پیغمبر کے علاوہ اور کوئی توڑ بھی نہیں سکتا تھا. یہ پیغمبر ہی کا حوصلہ تھا کہ وہی توڑ سکے. وہ رسم توڑنا آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہوتا ہے. جو صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہے یا خاندانوں کی روایتیں ہوتی ہیں نا, اس کو توڑنے کے لیے واقعتاً بہت بڑی ہمت اور بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, ورنہ انسان جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ اب یہ تو عرصے سے چلا آ رہا ہے, اس کو کیسے ختم کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم ختم کروائی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ نکاح آسمانوں پر ہوا ہو. اسی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی دیگر ازواج مطہرات پر کہ تم لوگوں کا نکاح تو زمین پہ ہوا, میرا نکاح جو ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ آسمان پر ہوا ہے. بہرحال یہ الفاظ قرآن کریم نے یہ استعمال فرمایا کہ یہ ہم نے اس وجہ سے کروایا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم, تاکہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی کوئی حرج کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے ان کے فارغ کر دینے کے بعد شادی کرنے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کر لیا تو باقی سب کو بھی کیا ہو گئی, رخصت مل گئی اور اجازت مل گئی. اب اصل جو بنیاد تھی اس غلط عقیدے کی یا غلط رسم کی وہ یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل بیٹا سمجھا جاتا تھا. قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے. ولکن رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین اور نبیوں میں سب سے آخری پیغمبر ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے, حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے, حضرت طیب طاہر کا ذکر آتا ہے, تو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں؟ تو اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ رجال کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بالکل بچپن میں ہی انتقال فرما چکے تھے, ان میں سے کوئی بھی مرد نہیں بن پایا تھا, مطلب بڑی عمر کو نہیں پہنچا تھا, جس کو معاشرے کے اندر کیا کہا جاتا ہے, مرد کہا جاتا ہے, ان کو تو بچے کہا جاتا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر بھی بچے ہیں بھائی, یہ بچے ہیں, یہ مرد ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں میں سے کوئی بھی مرد یعنی بلوغت کی عمر کو کوئی بھی نہیں پہنچاتا, تو اس کی نفی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی جو ہے وہ مرد بیٹا موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں۔ اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے ہی نہیں تھے، اس کی کوئی نفی نہیں ہے اس کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ بہت اہم عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی پیغمبر، نئے پیغمبر کا وجود ممکن نہیں ہے۔ نئے پیغمبر کا لفظ ویسے استعمال کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانا جو ہے وہ خود احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو ایک نئے پیغمبر کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، وہ پہلے سے پیغمبر ہیں، ان کی پیغمبری جو ہے وہ پہلے سے زمانے کے اعتبار سے موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے پیغمبری کے دعوے کو امت نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوری طور پہ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس وقت مدینہ طیبہ خطرے میں ہے، آپ کیا کریں، احتیاط کریں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر بالکل کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، اور ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کیا کیا، جہاد فرمایا۔ موجودہ زمانے کے اندر ہمیں، ہمارے معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ قادیانی فتنہ موجود ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف کام کرنے والے بھی ہیں، اور مسلمانوں کو ورغلا کے جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچنے والے بھی ہیں۔ اگرچہ کوئی ذرا سا بھی عقل کے ساتھ ان کے لٹریچر کو پڑھے تو خود ہی گواہی دے گا کہ بھئی یہ بیوقوفانہ باتیں اور کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب گمراہی نصیب میں آتی ہے تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غلطی سے مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ قادیانیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ خاتم النبیین، تو ان کے بعد کسی بھی پیغمبر کے وجود کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، صبح شام جو ہے وہ ان کی تسبیح بیان کرو۔ قرآن کریم کے اندر مختلف عبادات کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کثرت سے کرنے والی عبادت جو ہے، نہ نماز کا فرمایا کہ کثرت سے نماز پڑھو، نہ روزے کا فرمایا کہ کثرت سے روزے رکھو، نہ حج کا فرمایا کہ کثرت سے حج کرو، نہ زکوٰۃ کا فرمایا کہ کثرت سے زکوٰۃ دو۔ کثرت سے کرنے کا جو حکم دیا وہ اللہ کی یاد کا حکم ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر اگر دیکھیں تو بالکل بھی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں ذکر کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی کمزور نظر آتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی کمزور نظر آتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم صبح شام کا جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ صبح شام تو جو ہے وہ کچھ تسبیحات ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، کم سے کم کچھ تسبیحات ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، جس کے اندر جو ہے وہ تجربہ یہ ہے بزرگان دین کا کہ استغفار کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، یہ بہترین جو ہے وہ اذکار ہیں جو انسان کو بہت فائدہ دیتے ہیں۔ اگر ان کو جو ہے وہ وقت کی پابندی اور جگہ کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ مفید ہوتی ہیں، اور بھی زیادہ مفید ہوتی ہیں، ان کا اثر اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ شہاب نامے میں لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کسی تالاب پہ چلے جائیں اور وہاں تالاب کے کنارے پہ جو ہے آپ روٹی کے ٹکڑے، کچھ ٹکڑے جو ہے وہ وہاں پہ آپ ڈالیں مچھلیوں کو، اور ایسا آپ جو ہے وہ مسلسل کرتے رہیں، تو چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ مچھلیاں خود بخود وہاں جمع ہو جاتی ہیں، خود بخود اس جگہ پہ کیا ہو جائیں گی، مچھلیاں جمع ہو جائیں گی۔ اور چند دن بعد آپ دیکھیں گے اگر آپ روٹی نہیں بھی ڈالیں گے تو مچھلیاں اوپر آ رہی ہوں گی۔ اسی طرح سے جو ہے ذکر کی پابندی کے ساتھ جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کی مثال بھی آپ یوں ہی سمجھیے کہ اگر وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو کچھ کیفیات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، جو کیفیات اصل میں مطلوب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے ذکر سے، کیفیات پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، ذکر سے تو اللہ کو یاد کرنا ہی مقصد ہے، لیکن اگر اہتمام کے ساتھ ایک وقت کی پابندی اور جگہ کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو یہ مزید انعام اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، بعض اوقات عطا فرما دیتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جو ہے وہ گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو جو ہے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ پانچ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ قرار دیا ہے، تمام امتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اسی طریقے سے نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں، برے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ تو سب سے غالب صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چمکتے ہوئے چراغ ہیں، ایسے روشن چراغ کہ ظلم، جہالت، ناانصافی کہ جو تاریکیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب چھٹ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی روشنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی روشنی سے جو ہے وہ سارے اندھیرے ختم ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کے لیے کون کون سی خواتین سے شادی کرنا جائز ہے. فرمایا کہ آپ کے لیے اپنی چچا زاد بہنوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے، پھوپھی زاد بہنوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے، اس طریقے سے خالہ زاد سے بھی جائز ہے، ماموں زاد سے بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہجرت کر چکی ہوں، کیونکہ اس زمانے کے اندر ہجرت کرنا فرض تھا. ہجرت کے جس کے لیے ہجرت کرنا ممکن ہوتا تھا وہ ہجرت اگر نہ کرے تو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے. ساتھ میں یہ فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کو ان کے خواتین کے بارے میں کیا ان کے اوپر طے کر رکھا ہے، یعنی مہر جو ہے وہ لازمی ہے، بغیر مہر کے جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار تھا کہ اگر کوئی عورت بغیر مہر کے آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن دیگر مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم کا الفاظ ہے خالصتاً لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص ہے، آپ کے لیے خاص ہے، دیگر مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے شادی کیا کریں. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ساری شادیاں کرنے کی اللہ پاک نے اجازت دی، 11 شادیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اس پر موجودہ زمانے کے اندر کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیغمبر تھے کہ بس شادیوں ہی کے چکر میں پڑے رہتے تھے، نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر انسان شادی اس وجہ سے کر رہا ہو کہ اس میں خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر خواہشات بہت زیادہ ہیں، تب تو یہ بری بات ہے. لیکن اگر صورتحال یہ نہ ہو بلکہ اس کے دیگر اسباب ہوں اور وہ اسباب اچھے ہوں، تو پھر زیادہ شادی کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ تو ایک ہی شادی کے ساتھ گزار دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ڈبل تھی، تقریباً جو ہے وہ کیا تھی، ڈبل تھی. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد بھی جتنی شادیاں کی ان میں سے صرف ایک کنواری خاتون ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سب شادی شدہ ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ مقصد جو ہے وہ شہوت پوری کرنا ہوتا، خواہشات پوری کرنا ہوتا، تب تو جو ہے وہ عرب تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، عرب کی حسین ترین خاتون سے بھی شادی کروا دیتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو قبول نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی اللہ کے حکم سے، اس کا مقصد جو ہے وہ دوسرا تھا. اور اگر اس پہ ریسرچ کی جائے تو کئی سارے مقاصد جو ہے وہ حضرت علماء کرام نے لکھے ہیں، کئی ساری خواتین کے لیے جو ہے یہ شادیاں ان کے پورے پورے خاندانوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی، کئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ غلامی سے نکلنے کا سبب بن گئی. اتنے سارے جو دین کے احکامات ہمارے پاس آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، گھریلو زندگی کے جو احکامات ہمارے پاس آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک تہائی دین تقریباً جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ شادیاں جو تھیں وہ اسی وجہ سے تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بعد میں آنے والوں کے سامنے آ جائے. اگر اتنی ساری شادیاں نہ ہوتی تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ آ سکتی. عام حالات میں تو اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان برابری کرنا ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ برابری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لازم نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ جس کے ساتھ پاس چاہیں رہیں اور جتنے دن چاہیں رہیں، سفر میں جس کو ساتھ لے جانا چاہیں لے جائیں، جس کو نہ لے جانا چاہیں نہ لے جائیں، یہ سب آپ کو اختیار تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار کو کبھی استعمال نہیں فرمایا اور ہمیشہ برابری ہی کی اور فرماتے بھی تھے کہ یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں کر سکتا ہوں، جو میرے اختیار میں ہے، دل کا میلان اگر کسی کی طرف زیادہ ہو تو میرے اختیار سے باہر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خواتین ہو نکاح میں تو پھر ان کے حقوق کو پوری طرح سے ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد ولیمہ کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسا ولیمہ حضرت زینب کے شادی کے وقت کیا ایسا تو کسی کے وقت نہیں کیا. اور پتہ ہے وہ ولیمہ کیا تھا؟ وہ ایک بکری ذبح کی گئی تھی. یہ شاندار قسم کا جو ولیمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا کہ انتہائی شاندار جو ہے وہ ولیمہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھا. تو ہم اپنے اپنی تقریبات کو ذرا دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کس قدر جو ہے حد سے تجاوز ہم لوگ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جو ہے وہ گنجائش دی ہوتی ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال نہیں ہے. یعنی تکلف کرنا، مبالغہ کرنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال نہیں ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جائز تو ہو سکتا ہے کہ فتوے کی روح سے جائز مل جائے، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے عمل سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سادگی کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں جس سادگی کی وجہ سے اسلام کو دیگر مذاہب کے اوپر جو ہے وہ فوقیت ملی. بہرحال صورتحال یہ تھی کہ گھر کے اندر ولیمہ چل رہا ہے اور ابھی تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، کھانا ابھی تیار ہوا نہیں کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ آگے ولیمے میں شرکت کے لیے اب بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شرم کے مارے دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو دلہن صاحبہ ہیں، اور وہ حضرات جو ہیں وہ گفتگو میں مشغول ہیں. کچھ لوگ دعوت کے بعد کھانا کھا چکنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے پھر آتے کہ شاید چلے گئے ہوں، پھر باہر تشریف لے جاتے پھر آتے کہ شاید چلے گئے ہوں، لیکن وہ باتیں کرنے میں مصروف ہیں، ان کی توجہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی وجہ سے انہیں یہ نہیں کہتے کہ بھائی چلو اب جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے، ہاں اگر جب دعوت ملی ہو تو جا سکتے ہو. غیر ناظرین انا، پکنے کا انتظار کرو گے نہیں وہاں جا کے کہ پہلے سے جا کے بیٹھ گئے، نہیں، جب کھانا تیار ہو جائے. ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں کھانے پر پکارا جائے، فادخلوا، اب تم آ جاؤ. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، ادھر ادھر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے. ولیکن فیستحی منکم، وہ آپ تم سے شرم کرتے ہیں، مروت کرتے ہیں. ولیکن اللہ، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتے، اللہ تعالی حق بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتے. اس کے بعد سب سے پہلے جو پردے کا حکم آیا وہ یہ کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یعنی نامحرم خواتین سے اگر کوئی چیز لینی ہو، کوئی بات کرنی ہو، تو پردے کے پیچھے سے کی جائے، براہ راست آمنے سامنے نہ کی جائے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قرآنی تعلیمات سے کتنا دور ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، کمیونیکیشن اسکلز کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور عجیب و غریب بات سمجھی جاتی ہے کہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے کسی کو بٹھا کر اس سے گفتگو کی جائے. تو یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے اور ہمیں اس کی طرف آنا ہی ہوگا، ورنہ جو دیگر اس کے اثرات ہیں وہ بہرحال معاشرہ بھگت رہا ہے اور مزید بھگتنے بھی پڑیں گے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پردے کے پیچھے سے گفتگو ہو یہ زیادہ بہتر ہے، تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ پیغمبروں کی بیویوں کا یہ ایک شرف ہے کہ ولا ان تنکحوا ازواجہم من بعد ابدا، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی حیثیت جو ہے وہ امت کی ماؤں کی حیثیت ہے. پھر فرمایا کہ ان خواتین کے لیے پردہ تو لازم ہے، لیکن کیا ہر مرد سے دنیا کے پردہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنے والد سے بھی، اپنے بھائی سے بھی؟ فرمایا نہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن، والد کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولا ابنائہن، اولاد کے معاملے میں مسئلہ نہیں ہے. ولا اخوانہن، بھائیوں کے معاملے میں مسئلہ نہیں ہے. ولا ابناء اخوانہن، بھتیجوں سے مسئلہ نہیں ہے. ولا ابناء اخواتہن، بھانجوں سے مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کیا ہے، پردہ نہیں ہے. اصولی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر وہ شخص جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ بھی ہوگا، ہر وہ شخص جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ بھی کیا ہوگا، لازم ہوگا. اور ہر وہ شخص جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے, محرم جس کو کہتے ہیں, جس سے نکاح حرام ہے, اس سے پردہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ اصول اگر ہم یاد رکھیں تو آسانی ہے, کیونکہ بعض اوقات ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے یہ کزنز جو ہیں ان سے پردہ ہے یا نہیں ہے. بھائی ہے کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ کزن سے شادی ہو سکتی ہے, جب شادی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے محرم نہیں ہے. تو جو محرم نہیں ہے اس سے پردہ لازمی ہے, اور پردے کا مطلب وہی ہے کہ جو آگے آ رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیہن, کہ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو اور مسلمانوں کی خواتین کو بات فرما دیجئے کہ اپنے سر سے لے کر جو ہے وہ پیر تک چادر لٹکایا کریں. سر سے لے کر پیر تک کی چادر کو جو ہے وہ جلباب کہا جاتا ہے عربی کے اندر, اور اسی کا حکم یہاں پر اس صورت کے اندر دیا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ حضرات اس کا مسئلہ گڑبڑ کر دیتے ہیں, اور پردے کے معاملے میں جو ہے بہرحال بہت زیادہ ہمارے یہاں سستی اور بہت زیادہ بے احتیاطی نظر آ رہی ہے, اور اس کے اثرات جو ہے وہ بہت برے ہیں, بہت برے ہیں. خواتین و حضرات کا ایک دوسرے کو دیکھنا, ایک دوسرے سے باتیں کرنا, اور فتنے کے اندر مبتلا ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والوں تم بھی جو ہے وہ ان پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ قرآن کریم کا حکم ہے, اور قرآن کریم کا حکم ہونے کی حیثیت سے جس قدر ممکن ہو انسان کو درود و سلام کی جو ہے وہ کثرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو ادا کر سکیں. جو احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہیں ان کو ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ چکا نہیں سکتے. اس کی ان سے محبت جو ہے وہ لازمی ہمارے ایمان کا جزو ہے, اور اس محبت کا ایک اظہار جو ہے وہ درود و سلام ہے. اس محبت کا ایک اظہار جو ہے وہ کیا ہے؟ درود و سلام ہے. قرآن کریم کا حکم سمجھ کر جو ہے وہ کثرت سے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پر جمعے کے دن. خاص طور پر جمعے کے دن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا, اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ. مفتی اعظم پاکستان اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ جو ہے وہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام تھا. تو ہم اور آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں, تو ہمیں بھی جو ہے وہ کم سے کم 3000 مرتبہ درود شریف تو پڑھنا چاہیے جمعے والے دن. اور طویل درود شریف پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ مختصر پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ پورا درود شریف ہے. اسی کا اہتمام کر لیا جائے بالکل. اگر بڑا درود شریف نہیں ہو سکتا تو اس کے چکر میں چھوٹے درود شریف کو بھی ہم چھوڑ دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے, روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کرنی چاہیے. اگر ایک ہزار مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھ لیا جائے تو یہ بھی انسان کے لیے بڑا مفید ہے. آپ دیکھیے کہ اس کا فائدہ خود ہماری طرف لوٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ بھی اپنا ہی ہے, اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی, اور اللہ کی رحمت سے کون جو ہے وہ بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کون ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یسألک الناس عن الساعۃ, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کب آئے گی؟ آپ فرما دیجئے قل انما علم عند اللہ, اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا, اور ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو, ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو. اجتماعی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت دور نظر آتی ہو, لیکن انفرادی طور پہ تو ہر شخص کی قیامت اس کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. اس کی قیامت تو کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی, کیونکہ اس کا آخرت کا معاملہ, آخرت کا سفر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اور مجھے نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری یہ قیامت کب کھڑی ہو جائے ہمارے اوپر. اس وجہ سے اس قیامت کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے, اپنے اعمال کو جو ہے وہ ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہوں. اس سورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ بہت اہم حکم ہے قرآن کریم کا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے, اور ہم عموماً دین اسی کو سمجھتے ہیں کہ نماز کا اہتمام ہو گیا, روزے کا اہتمام ہو گیا, مسجد میں پہلی صف میں جو ہے وہ نماز تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی, رات کو تہجد پڑھ لی, ہر سال حج عمرہ کر لیا اور حاجی نمازی بن گئے, بڑے دیندار بن گئے. دین کی یہ ساری چیزیں ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دین کی بڑی اہم چیزیں, لیکن دین جو ہے وہ صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ہم ذرا اپنی گفتگو کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہماری گفتگو بالکل صاف سیدھی ہوتی ہے کہ جس سے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ابہام نہ ہو, جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو, کیا ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے؟ تو اکثریت کا جواب یہی ملے گا کہ نہیں, ایسی نہیں ہوتی ہماری گفتگو. ہماری گفتگو جو ہے وہ اس کا نمونہ ہونی چاہیے, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, صاف اور سیدھی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جو بات کہی جا رہی ہو بالکل واضح ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو جو ہے وہ دو دو تین مرتبہ فرمایا کرتے تھے, اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ دوسرے کو کیا ہو جائے, بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امانت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں یہ ایک امانت ہے انسانوں کے پاس, اور یہ امانت جو ہے وہ پہاڑوں پر جب پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے, اس وجہ سے کہ اس امانت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے جا رہے ہیں اگر اس پر پورا اتریں گے تو جنت ملے گی, اور اگر اس میں کمی کریں گے تو سزا ہوگی. تو پہاڑوں نے, آسمانوں نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے کر لیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, جبکہ انسان نے جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا. انہ کان غلوماً جہولا, انسان بڑا ظالم اور بڑا نادان تھا. اب یہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ انسان کی بڑی مذمت کی جا رہی ہے کہ اس نے بہت غلط کیا, یہ امانت اٹھا لی, ظالم تھا نا, اس نے بہت غلط ظلم کیا اپنے اوپر کہ اس نے یہ امانت اٹھا لی, یا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بڑا ہی نادان تھا, اس نے بڑی نادانی کی کہ یہ امانت اٹھا لی. لیکن ہمارے استاد محترم مفتی عبداللہ برمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی انسان کی تعریف ہے, یہ بھی انسان کی تعریف ہے, ایک علمی نقطہ ہے, یہ بھی انسان کی جو ہے وہ کیا ہے, تعریف ہے. وہ کیسے کہ ظالم اس کو کہا جاتا ہے جو انصاف کر سکتا ہو, ظالم اس کو کہا جاتا ہے جو انصاف کر سکتا ہو. دیوار کو کوئی ظالم نہیں کہتا, اور دیوار کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, نہ انصاف کی صلاحیت ہے نہ ظلم کی صلاحیت ہے. انسان کو ہی کیا کہا جاتا ہے, ظالم کہا جاتا ہے. یہ مطلب کیا ہے کہ یہ انصاف کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا, اس وجہ سے کیا بن گیا, ظالم بن گیا. تو انہ کان غلوماً کے اندر جہاں یہ بات ہے کہ وہ نا انصافی کرتا ہے, وہاں یہ بات بھی ہے کہ اس کے اندر انصاف کی صلاحیت ہے, یہ انصاف بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو فرمایا کہ جہولا, یہ جاہل ہے, یہ اس کو کہا جاتا ہے جو علم بھی حاصل کر سکتا ہو. جو علم حاصل ہی نہ کر سکتا ہو اس کو جاہل نہیں کہا جائے گا. دیوار کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بڑی جاہل دیوار ہے, کیوں نہیں کہے گا؟ اس وجہ سے کہ وہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتی ہے. تو جب جاہل قرار دیا جا رہا ہے یا نادان قرار دیا جا رہا ہے انسان کو, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر دانائی کا کیا ہے, دانائی کی صلاحیت ہے, علم کی صلاحیت ہے, اور یہ انسان کے لیے کیا ہے, ایک عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ علم کے مستحق قرار دے رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ انصاف کا مستحق قرار دے رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے یہ سورت سورہ احزاب ختم ہوتی ہے, اور 22 پارے کے اندر دوسری سورت جو ہے وہ سورہ سبا ہے. سبا سورت کا نام جو ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اندر قوم سبا کا واقعے کی طرف اشارہ ہے, جو کسی زمانے کے اندر جو ہے وہ بڑی ہی اچھے حالات والی قوم تھی, لیکن اللہ کی ناشکری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر تباہی آ گئی, جس کا تذکرہ آگے آیات کے اندر آ رہا ہے. سورت کے شروع کا حصہ جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ ان صورتوں میں ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. سورہ فاطر کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے, سورہ سبا کا بھی. اس طریقے سے سورۃ الانعام کا آغاز بھی جو ہے وہ الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کا آغاز بھی جو ہے الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا ہے, یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں, جس کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض, جو زمین میں گھستا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. وما یخرج منہا, جو زمین سے نکلتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. وما ینزل من السماء ماء, وما ینزل من السماء, جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہیں. وما یعرج فیہا, جو آسمان میں چڑھتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کیا ہے, گویا کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے, زمین کی ہو یا آسمان کی, کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے. جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ قیامت بھی آئے گی اور دوبارہ سے اٹھایا بھی جائے گا, تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. وہ یوں مذاق اڑاتے تھے, اچھا بھائی بھائی دیکھو تمہیں پتا اس شخص کے بارے میں جو یوں کہتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق, جب تم بالکل ریزے ریزے کر دیا جاؤ گے, انکم لفی خلق جدید, تمہاری ایک نئی تخلیق ہوگی. سنا ہے تم نے ایسے شخص کو, یعنی ہے جو تنزیہ اور گفتگو ہوتی ہے اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے. افترا علی اللہ کذبا ام بی جنن, اس شخص نے اللہ کے بارے میں یا تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا پھر یہ پاگل ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلی الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید, یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لا رہے نا یہ عذاب میں جائیں گے اور کھلی گمراہی میں جائیں گے. ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا, جب آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا. پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر شاندار تلاوت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ علن علیہ الحدید, ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا جس طرح سے چاہتے تھے, اس سے جو ہے وہ زرہ وغیرہ بناتے تھے. وقدر فی السردی, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جو زرہیں ہوتی ہیں, زرہ اس بلڈ پروف جیکٹ کو کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر تیروں وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنی جاتی تھی, اس کے وار سے بچنے کے لیے, تو اس کی جو کڑیاں ہوتی تھیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وقدر فی السردی, اس کی جو کڑیاں ہیں نا یہ اندازے سے لگائیں. اس پر مفسرین نے بات فرمائی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر مناسب انداز کو پسند فرماتے ہیں, ورنہ کڑیاں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں کیا خیال ہے, بلڈ پروف تو ہوگی نا, مطلب اصلے سے تو وہ محفوظ ہو جائے گا نا, چھوٹی کڑیاں ہوں بڑی کڑیاں ہوں, کچھ چھوٹی ہوں کچھ بڑی ہوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, مقصد تو حاصل ہے, جسم پر تو تیر نہیں لگے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہے کہ نہیں اس کے اندر کیا کیا جائے, اس کا خیال کیا جائے. اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ جو بھی کام کیا جائے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اس کو بہتر سے بہتر انداز سے کیا جائے, اس انداز سے کیا جائے کہ دیکھنے میں بھی وہ اچھا لگے اور جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے, نہ یہ کہ بس کسی بھی طرح سے بس کسی کام کو جو ہے وہ گزار دیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا اور اس وفد میں جو ان کے امیر تھے وہ بھی موجود تھے. جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو باقی سب نے تو جو ہے وہ اپنی سواریاں ایک طرف کی اور اتر کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے محبت میں, اور جو ان کے امیر تھے وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, اپنی سواری کو ایک جگہ پہ باندھا گئے, نہائے دھوئے اور جو ہے کیا کہتے ہیں اچھا لباس پہنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں, دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ کہ چیزوں کو اطمینان سے طریقے سے کرنا, چیزوں کو اطمینان اور طریقے سے سر انجام دینا, یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کیا ہے بڑا پسند ہے. تو ہمیں بھی اپنے کاموں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ مناسب انداز اختیار کیا جائے, بس کسی طرح سے کام کو نمٹا دینے والی بات نہ ہو بلکہ کام کو جو ہے وہ اچھے سے اچھے انداز سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ ہواؤں کو مسخر کیا ہوا تھا اور جانوروں جنات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں لگایا ہوا تھا, اور یہ جو ہوا تھی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ایسے چلتی تھی جیسے آج کے زمانے میں ہوائی جہاز چلتا ہے, ان کے تخت کو لے کے چلتی تھی, دو مہینے کی مسافت پر کی اسپیڈ سے جو ہے وہ ان کا تخت اوڑا کرتا تھا. جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا ہوا تھا, وہ ان کے احکامات کے مطابق چلتے تھے, بڑی بڑی چیزیں ان کے لیے بناتے تھے. ان کو جو ہے وہ انہوں نے حکم دیا مسجد اقصی کی تعمیر کا, وہ اس کی تعمیر میں لگ گئے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو موت عطا فرما دی, لاٹھی کے سہارے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں گویا کہ نگرانی کر رہے ہیں, اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی لیکن عرصے تک جنات کو پتہ بھی نہیں چلا, یہاں تک کہ کسی دیمک وغیرہ ٹائپ کے کیڑے نے جو ہے وہ ان کے لاٹھی کی لکڑی کو کھا لیا اور وہ نیچے گرے, تب جنات کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو ہم بے وقوف تھے, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے سلیمان اسلام دیکھ رہے ہیں, ان کے ڈنڈے کی وجہ سے ہم تو کام کر رہے تھے, اگر ہمیں پہلے سے پتہ چلتا تو ہم یہ سارا کام بیچ میں ہی کیا کر دیتے, چھوڑ دیتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہیڈنگ قائم کی ہے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب, اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ ہرگز اتنی جو ہے وہ مشقت کو برداشت نہ کرتے. لیکن جنات کو کوئی غیب کا علم حاصل نہیں ہے, جنات کو کوئی غیب کا علم حاصل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, ذرا چیک کر کے بتائیں, اور وہ چیک کر کے بتاتے ہیں کہ جناب ان پہ تو آصب ہے یا ان پہ تو جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے. وہ کہاں سے چیک کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے موکل ہیں, جنات ہیں, ان سے کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور ان پر کیا ہے حتمی اعتماد کیا جاتا ہے کہ اچھا ان کے پاس تو بڑے موکل ہیں, یہ پکے آدمی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کریم فرما رہا ہے کہ بھائی اگر جنات کو غیب کی باتیں پتا ہوتی تو وہ اتنی مشقت کو کیوں برداشت کرتے, پہلے نہ بھاگ جاتے جب ان کو پتا چل جاتا کہ حضرت کا تو کیا ہو چکا ہے, انتقال ہو چکا ہے, اب ہماری مرضی ہم کام کریں یا نہ کریں. لیکن جنات کو تو پتہ بھی نہیں چلا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا, اور وہ سارا کام جو ان کو ذمہ لگایا ہوا تھا وہ کرتے بھی رہے. تو یہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی غلطی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کے بعد قوم سبا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہترین قسم کی بستیاں عطا فرمائی تھیں, اور ان کا جو ایک بستی سے دوسری بستی کا فاصلہ ہوتا تھا وہ بڑا ہی مناسب تھا, تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, اور پورا راستہ جو ہے وہ درختوں سے گھرا ہوا تھا. لیکن ان حضرات کو یہ اچھا نہیں لگا, اور کہنے لگے کہ اس میں تو کوئی ایڈونچر کا مزہ ہی نہیں ہے, یہاں سے نکلو وہاں چلے جاؤ, وہاں سے نکلو وہاں چلے جاؤ, ہر جگہ امن ہی امن ہے, کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے زندگی میں, تو کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی, یا اللہ یہ جو بستیاں ہمارے مناسب فاصلے ہیں فاصلے کو بڑھا دیجئے, یہ فاصلے کو کیا کر دیجئے, بڑھا دیجئے تاکہ کچھ مزہ تو آئے سفر کا, کچھ مزہ تو آئے, ایڈونچر تو ہو کچھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بڑا جو ہے وہ کیا کیا, ظلم کیا. فجعلناہم احادیثا ومزقناہم کل موزق, اب ہم نے ان کو جو ہے وہ صرف ایک گفتگو کا موضوع بنا دیا, اور ٹکڑے ٹکڑے ان کو کیا کر دیا, توڑ پھوڑ دیا, اللہ سبحانہ وتعالی نے ختم کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالی کی نعمتوں کی جو ہے نا وہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. نعمت جب ملی ہوئی ہوتی ہے اس وقت بعض اوقات اس کی قدر نہیں ہوتی, لیکن جب چھین جاتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چھن گئی, بہت بڑی کیا تھی نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ کسی مخصوص قوم یا مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آتے تھے وہ مخصوص قوم کے تو ایڈریس کرنے کے لیے آتے تھے, مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے آتے تھے, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو میدان ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے, اور تمام کے تمام انسان ہیں, کوئی مخصوص قوم بھی نہیں ہے, کوئی مخصوص وقت بھی جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. قیامت والے دن کا منظر اللہ سبحانہ وتعالی نے کھینچا ہے کہ قیامت والے دن طاقتور لوگ جو ہیں اور جو کمزور لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. جو کمزور لوگ ہیں وہ طاقت والوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئے, تم ہمارے پیچھے پڑے رہتے تھے, اور جو طاقت والے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی ہمارا تمہارے اوپر کیا زور چلتا تھا, تم لوگ خود ہی غلط کام کرتے تھے, تم نے ہی جو ہے وہ کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. یہ ان کی آپس کے اندر بحث جو ہے وہ چل رہی ہوگی, اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے. اس سورت کے گیارہویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وما اولا اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتی, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب نہیں کرے گی. تمہیں ہمارے قریب کیا چیز کرے گی, الا من آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے. اچھے اعمال جو ہیں وہ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں, اور کوئی چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کے اعتبار سے فرمائے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه, تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا نائب جو ہے وہ تمہیں دے دیتے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, فرشتے اس کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا, کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نائب عطا فرما دیجئے, اس کا بدل عطا فرما دیجئے. وہ اعطی ممسکا تلفا, اور جو خرچ نہیں کرتا اس کا مال ہلاک کر دیجئے. فرشتوں کی طرف سے کیا ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے اللہم اعطی منفقا خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو جو ہے وہ اس کا الٹرنیٹ دے دیجئے, بدل دے دیجیے. وہ آتی ممسکن تلفن, اور جو روک روک کے رکھتا ہے پیسے کو, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, یا اللہ اس کے پیسے کو کیا کر دیجیے, ضائع کر دیجیے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیفیت کیا ہے, منفق والی ہے یا ممسک والی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے یا اللہ کے راستے سے روکنے والی ہے. پچھلے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یہ مکے والوں سے پہلے پہلے قوموں نے بھی کیا کیا, اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا تھا. پچھلوں کو جتنا دیا تھا عرب, تو اس کے دسویں کو بھی نہیں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا, تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کام کیا جائے گا, کیونکہ اللہ کی کسی سے جو ہے وہ رشتہ داری نہیں ہے. آخر میں جو ہے وہ اس بات کا منظر قائم کیا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے, اور جو ہے وہ چاہیں گے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ دنیا میں بھیج دیا جائے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی. ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ایسا نہیں ہوتا. سورہ فاطر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور فرشتوں کو جو ہے وہ پروں والا بنایا, دو پروں والا, تین پروں والا, چار پروں والا بنایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کے اندر جیسے چاہتے ہیں اضافہ فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں. تو فرشتوں کو جو ہے وہ آپ بعض روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دو پر پھیلائے ہوئے تھے, اور دو پر کی وجہ سے پورا مشرق سے لے کر مغرب تک گھیرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں, دو پروں سے جو ہے وہ یہ حالت ہے, 600 پر ہیں. کتنی بڑی مخلوق, تو جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہوگا وہ ذات کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالی جس ذات نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں, تو خود اب وہ ذات کس قدر جو ہے وہ بڑی ذات ہوگی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو رحمت عطا فرمانا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعد, اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی اس کو جو ہے وہ کھول نہیں سکتا اس سلسلے کو. وہ العزیز الحکیم, وہ بڑے غالب ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں. شیطان کے بارے میں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو, دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوا عدوا, تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو, تم بھی اس کو کیا سمجھو, دشمن ہی سمجھو. ایسا نہ ہو کہ شیطان تو تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے بالکل واضح طور پہ, اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں ان کو کیا کروں گا, بہکاؤں گا, لیکن تم اس کو کیا سمجھتے رہو, اپنا دوست سمجھتے رہو, تو یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوگا. دوسرے رکوع میں سورہ فاطر کے فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا, جو عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے, جو عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری کس کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جو بھی عزت کا طلبگار ہے اسے عزت کہاں سے ملے گی, اللہ ہی کے پاس سے ملے گی. اللہ ہی کے ساتھ اپنے آپ معاملات کو کیا کرنا چاہیے, درست کرنا چاہیے. اپنی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے کہ واللہ خلقکم من تراب, اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر جو ہے وہ نطفے سے, پھر جو ہے کیا کہتے ہیں تمہیں جوڑے بنایا. اور جو بھی کسی عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ, یا جو بھی جو ہے وہ اس کے یہاں ولادت ہوتی ہے, یہ سب اللہ کے علم ہے, اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز کی خالج نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھے رکوع کے اندر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے ایمان والو, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم اللہ کے محتاج ہو, تم سب کیا ہو, اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو تم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں تمہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی لازمی ضرورت ہے ہر چیز کے اندر. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا, کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت والے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس نے جو کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے, اچھے اعمال ہوں گے تو بھی, برے اعمال ہوں گے تو بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں, اور یہ بارش جو ہے وہ زمین کے اندر جاتی ہے, اس زمین کے اندر سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ الگ الگ رنگ کی, الگ الگ ذائقے کی, الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. حالانکہ پانی ایک ہی ہے, پانی کیا ہے ایک ہی ہے, تو اس کے اندر یہ الگ الگ ذائقے کون ڈالتا ہے, یہ الگ الگ رنگ جو ہے یہ کون ڈالتا ہے؟ یقین ایک مومن کا جواب یہ ہوگا کہ یہ کون ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے چیزیں کرتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بعد میں لوگوں کو اہمیت دی اور مقام اور مرتبہ دیا, ان کے بارے میں فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنی کتاب جو ہے اس کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کا ہم نے انتخاب کیا. فمنہم ظالم لنفسہ, کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی محض گناہ کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد, اور کچھ جو ہے وہ درمیانے انداز سے چلنے والے ہیں, گناہ بھی کر لیتے ہیں اور نیکی کا کام بھی کر لیتے ہیں. ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ, اور تیسرے وہ بھی ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں. نیکی کے کاموں میں کیا ہے, بہت ہی آگے بڑھنے والے ہیں, تیزی سے جہاں بھی اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو تین طرح کے لوگ ہو گئے, ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مکمل طور پہ اللہ کو ناراض کرنے والے, دوسرے جو ہے وہ نیکیوں کے اندر بہت آگے بڑھنے والے, اور تیسرے جو ہے وہ درمیانے لوگ جو کبھی گناہ کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں نیکی بھی کر جاتے ہیں. چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ چیخیں گے پکاریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے, ہم جو ہے وہ کیا کریں گے نیک اعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولم نعمرکم, کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی, ما یتذکر فیہ من تذکر, جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر ہی لیتا ہے. وجاءکم النذیر, پھر مزید تمہیں متوجہ کرنے والے بھی اللہ کی طرف سے آتے رہے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب تم مزہ چکھو, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہ کتنی عمر ہے, بازاد نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر, بازاد نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر. اگر کسی کو 40 سال کی عمر مل گئی ہے نا تو اسے ساری چیزیں سمجھ لینی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے. بعد میں کل کو کہیں یہ وہ نہ کرے, تمنا نہ کرے کہ ہمیں واپس بھیج دیجئے تو ہم کیا کریں گے, اچھے اعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر اپنا نائب بنایا ہے. فمن کفر فعلی کفر, جو کفر اختیار کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, دوسرے پر اس کے کفر کا وبال نہیں ہوگا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو روکا ہوا ہے کہ وہ کہیں تمہیں لے کر جو ہے وہ گر نہ جائے. اگر اللہ کی طرف سے انتظام نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ زمین آسمان جو ہے وہ کیا ہو جائے, تباہ ہو جائے, اور ان کے درمیان جو چیزیں وہ بھی ساری کی ساری تباہ ہو جائیں. آخر میں فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا. وہ کانوا اشد منہم قوۃ, وہ بھی جو ہے وہ کیا تھے, ان سے زیادہ طاقتور تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, لیکن وہ آسمان زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے, اللہ سے نہیں جیت سکے, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی جیت بھی نہیں سکتا ہے. انہ کان علیما قدیرا, یقینا اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں اور خوب قدرت والے ہیں. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا, اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے لوگوں کی ان کے کرتوتوں پر, ما ترک علی ظہرہا من دابہ, تو زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا جانور جو ہے وہ زندہ نہ رہے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو ایک وقت تک مؤخر کرتے ہیں ان کی موت کو. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر ہر بندے کو کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ہر ہر بندے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کا اختتام فرمایا ہے, اور یہ بڑی ہی عجیب الفاظ ہیں, انسان کو اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی تو میرا کیا بنے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ, اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے لوگوں کی, بما کسبوا, ان کے جرائم پر, ان کے کرتوتوں پر, ما ترک علی ظہرہا من دابہ, تو زمین کے اوپر چلنے والا کوئی بھی جانور جو ہے وہ زندہ نہ رہتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود جو ہے وہ نعمتیں مل رہی ہوں تو انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں اچانک اللہ کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائے. اس پر سورہ فاطر کا اختتام ہوتا ہے, اور اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے, جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی فضیلت والی سورت بنائی ہے. اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں, اور وجہ اس کی بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کے مضامین ہیں, جس کے اندر توحید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی مثالوں سے اور بہت ساری چیزوں سے جو ہے واضح کیا ہے. رسالت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت سے اس کو بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے جو ہے عقیدہ آخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت سے اس کے اندر بیان فرمایا ہے. اس وجہ سے سورہ یاسین کو جو ہے وہ بڑی فضیلت حاصل ہے, اور ہمیں جو ہے وہ صرف سورہ یاسین کے ان فضائل سے ہٹ کر سورہ یاسین کے جو مضامین ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل ابتدا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے کہ اس بستی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لوگ بھیجے جن کی بات کو سن کر بستی والوں نے انکار کر دیا. ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اور پیغمبروں کو یا پیغمبروں کے بھیجے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا, اور آخر کار جو ہے وہ بستی والے ہی کیا ہو گئے, ہلاکت میں پڑ گئے. بستی والے کیا ہو گئے, ہلاکت میں پڑ گئے. اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر تذکرہ فرمایا ہے. 23 پارے کے اندر انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آ جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير, وأسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم, ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو. یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی مرضی والی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں, یا اللہ سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بھی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.